الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل زامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متوزات ذی الحجہ کی آمد آمد ہے اور انشاءاللہ عید الاضحیٰ سے پہلے ہماری جمعرات کی یہ تین نشستیں ہیں آج کو ملا کے کہ جو کہ ہمارے ہمیں ملیں گی انشاءاللہ, اور ارادہ یہ ہے کہ ان تین نشستوں میں جو عشرہ ذی الحجہ ہے یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں کہ جس میں دو بڑی اہم عبادات ہیں کہ جو اس عشرہ ذی الحجہ میں سموئے ہوئے ہیں, یعنی ایک حج کی عبادت ہے اور ایک قربانی کی عبادت ہے. لہذا انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم حج بیت اللہ, اس کے ذیل میں حج کی جو فرضیت ہے اور اس کے جو بھی احکامات کا بیان ہے انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے چند بنیادی باتیں آ جائیں گی, اس کی اہمیت بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے, اس کی فرضیت ہم سمجھیں گے, پھر مناسک کے حج اس کا فلسفہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آج آ جائے گا, اور جو بیت اللہ ہے کہ جس کا حج کیا جاتا ہے اس کی عظمت بھی انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے اختصار کے ساتھ, اور پھر اگلی جو دو نشستیں ہیں اس میں فلسفہ قربانی کے ذیل میں ابراہیم علیہ السلام کی جو داستان عظیمت ہے کہ نظریاتی اور عملی امتحانات سے انہیں گزارا گیا, اور سلسلہ امتحانات میں پھر وہ کڑا امتحان بھی کہ اپنے جوان سالہ بیٹے کو بھی اللہ کے حکم سے اپنے طور پر قربان کر دیا کہ جس کی یاد میں ہم یہ قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پہ کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ باتیں ہیں کہ جو اگلی نشستوں میں ہم سمجھیں گے. آج انشاءاللہ سب سے پہلے جو یہ ابتدائی 10 دن ہیں ذی الحجہ کے کہ جو اس کا آغاز اب چند دنوں میں ہوا چاہتا ہے, اس کی جو فضیلت ہے احادیث مبارکہ میں اور آیت کریمہ میں انشاءاللہ اس کو ہم سمجھ رہے ہیں. میں نے ابتداءً سورہ فجر کی ابتدائی جو دو آیات تلاوت کی ہیں, اکثر و بیشتر مفسرین کا یہی بیان ہے کہ جو یہ ابتدائی قسمیں دو کھائی گئی ہیں, یعنی فجر کی قسم کھائی گئی, والفجر قسم ہے فجر کی, ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم, تو اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ 10 ذی الحجہ کی فجر یہاں مراد ہے, اور جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے یہ ابتدائی عشرہ ذی الحجہ کی جو ابتدائی راتیں ہیں اس کی قسم ہے کہ جو کہ یہاں پر کھائی گئی, تو اس کی اہمیت بھی ان 10 دنوں کی ذی الحجہ کے وہ ان دو آیتوں سے واضح ہوتی ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں کہ جس سے الحمدللہ ہمارے سامنے اس کی فضیلت 10 دنوں کی وہ آتی ہے. سب سے پہلے بخاری کی ایک روایت کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل, یعنی کوئی بھی دن کہ جس میں جو نیک عمل کیا گیا ہو وہ اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہے. یعنی یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی, ان میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں, یعنی جہاد فی سبیل اللہ اگر دیگر دنوں میں کیا گیا اس سے بھی افضل جو ہے یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے, الا یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی جہاد کرنے والا ہے اللہ کے راستے میں وہ اپنی جان اور مال واپس لے کر نہیں لوٹا, اپنی جان اور مال وہ جہاد فی سبیل اللہ میں اس نے قربان کر دی تو اس کا رتبہ تو بلند ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ان دس دنوں کے دنوں میں جو بھی نیک عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یعنی بقیہ دنوں کے نیک عمل سے بہت زیادہ پسند ہے. اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو محبوب دن ہیں وہ ذی الحجہ کے دس دن ہیں کہ ان میں عبادت جو ہے وہ کی جائے. اور آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ہر دن کے روزے اور یہ ابتدائی جو روزے ہیں ذی الحجہ کے یہ صرف دس ذی الحجہ کا دن چھوڑ کر کیونکہ اس میں تو روزہ رکھنا حرام ہے وہ کھانے پینے کا دن ہے لہٰذا سوائے دس ذی الحجہ کے یعنی ابتدائی جو نو دن ہیں لہٰذا فرمایا کہ ہر دن کا روزہ وہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے اور ہر رات کا جو قیام ہے یعنی رات میں اللہ سے لو لگانا قیام کرنا قیام اللیل وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. یہ بھی فضیلت ہے کہ جو ان دس دنوں کی ہمارے سامنے آتی ہے. اسی طرح سے عرفہ کا جو روزہ ہے یہ نو ذی الحجہ لہٰذا اس میں حجاج کرام وہ میدان عرفات میں ہوتے ہیں صبح سے اور غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نو ذی الحجہ کا عرفہ کا روزہ ہے یہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ عرفہ کا روزہ. اور یہ روزہ ہے ہی اصل میں مقیم لوگوں کے لیے اور ہر ملک کے لحاظ سے یہ نو ذی الحجہ وہ الگ الگ وہ ہوتا ہے یہ بات بھی ہمارے علم میں ہے. اسی طرح سے مسند احمد کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ہے کہ جو ان دس دنوں میں کثرت کے ساتھ ہمیں کرنے کی تلقین فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ان دس دنوں میں کثرت سے تحلیل تکبیر اور تحمید کہا کرو. یعنی تحلیل سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اسی طرح سے تکبیر سے مراد اللہ اکبر اور تحمید سے مراد الحمدللہ. تو یہ کلمات ہیں کہ جو کہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کی تلقین ہے ان دنوں میں. اسی طرح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے یعنی ایک مستحب مسنون عمل کی طرف رغبت ہے کہ جو کہ دلائی جا رہی ہے جس کا انشاءاللہ ہمیں اہتمام کرنا ہے. یعنی ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے لے کر قربانی پیش کیے جانے تک ناخون اور جسم کے بال نہ تراشنا یہ ایک مسنون عمل ہے یعنی مستحب عمل ہے. جو کرے تو اس کو بہت اجر ہے اور کوئی اگر نہیں کرتا تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے اور کوئی اس پر پھر نکیر بھی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے دوسرے. لیکن مستحب عمل ہے مسنون عمل ہے تو اس کے اجر سے ہمیں یعنی مستفید ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لہٰذا جس کا بھی قربانی کا ارادہ ہو اور جس کا قربانی کا ارادہ نہ بھی ہو تو وہ بھی اس عمل میں جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے کہ یعنی ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے لے کر اور قربانی پیش کیے جانے تک یعنی نہ ناخون وہ ترسوائے اور نہ جسم کے کوئی بھی بال وہ ترسوائے. یہ ایک مسنون عمل ہے. اور بہرحال تکبیر تشریق تکبیرات تشریق کے حوالے سے بھی جو عمل ہمارے ذہنوں میں یقیناً ہوگا اور اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے. یہ تکبیرات تشریق یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے اور آپ کے فرمودات بھی اس پر یعنی موجود ہیں کہ نو ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور تیرہ ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ہمیں جو ہے وہ پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ. یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے وہ واجب ہے. فرق یہ ہے کہ جو بھی فرض نماز کے بعد جو بھی مرد حضرات ہیں وہ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیں گے اور جو بھی عورتیں ہیں وہ پس آواز سے ایک مرتبہ یہ پڑھنا ہے کہ جو کہ واجب ہے ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام ہمیں کرنا ہے. لہٰذا یہ کچھ مسنون اعمال اور جو بھی اشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے وہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب انشاءاللہ حج کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے پہلی بات تو بنیادی کہ حج کے معنی کیا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یعنی مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص افعال کے ساتھ تعظیم کی نیت سے خانہ کعبہ بیت اللہ کا قصد کرنے اور اس کی طرف آنے کو حج ہے کہ جو کہ کہا جاتا ہے. اور جو بیت اللہ ہے اس کا حج کیا جاتا ہے تو اس بیت اللہ کی عظمت بھی ہے کہ جو خود قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اس کی عظمت بیان کی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک گھروں میں سب سے پہلا گھر کہ جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، وضع کیا گیا، وہ کہاں پر ہے؟ وہ بکہ میں، یعنی مکہ شہر میں ہے، بیت اللہ، مبارکن، یہ بہت مبارک جگہ ہے، گھر ہے، وہدا للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے یہ ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، یعنی کئی کئی زندگیاں ہیں کہ جو کہ وہاں جا کے تبدیل ہوتی ہیں، اس پر بات انشاءاللہ آگے بھی آ جائے گی. تو سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے لوگوں کے لیے مختص کیا گیا، بنایا گیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ گھر بیت اللہ ہے، جسے شاعر نے کہا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. اور اس حوالے سے بیہقی کی جو روایت ہے اس میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ سب سے پہلے جو اس بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے وہ کس کی طرف سے ہوئی، وہ کس نے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آدم اور اما حوا سلام علیہا کی طرف بھیجا اور ان کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا. یعنی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تعمیر وہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ فرمائی ہے اس کی. بس آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کا حکم دیا اور اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ انت اول الناس وہذا اول بیت وضع للناس، کہ آدم آپ سب سے پہلے انسان ہیں اور یہ بیت اللہ یہ سب سے پہلا گھر ہے کہ جو لوگوں کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا ہے. ہاں، اس کے بعد پھر زمانہ جیسے جیسے گزرا ہے تو حادثات کی وجہ سے اور موسم کی وجہ سے پھر وہ اپنی بنیادوں پر ڈھہ گیا بیت اللہ، اور پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، یعنی باپ اور بیٹے نے، وہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 127 میں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی جو بھی بنیادیں ہیں اس کو دوبارہ سے اٹھایا، دوبارہ سے جو ہے وہ رفع کیا اور اس کی تعمیر دوبارہ سے کی. اور پھر جب یہ تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 27 کی جو ابتداء میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ایک اعلان کرنے کا. وہ اعلان کیا ہے؟ فرمایا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں میں حج کا جو ہے وہ اعلان فرما دو. یہ نام آپ سوچیں کہ اس وقت کوئی سیٹلائٹ کا دور نہیں تھا، اور یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بھی کوئی ایسا سوال نہیں آیا کہ اللہ یہ کیسا حکم ہے، کیسے پوری انسانیت تک میری جو آواز ہے وہ پہنچے گی حج کے حوالے سے. لہٰذا یہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں، بس اللہ کا حکم آیا، اور یہ ہے کہ اپنا کام کیا ابراہیم علیہ السلام، اور یہ ہے کہ اعلان کیا یاتو کا رجالن، اللہ فرما رہے ہیں کہ بس آپ اعلان کیجئے ہمارے حکم پر حج کے لیے لوگوں کے درمیان، اور لوگ جو ہے وہ آئیں گے رجالن، پیدل، یعنی پیادہ بھی آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، پیدل چل کر، اور والا کلی زامر، اور یعنی دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، ہلکان ہوئی بھی اونٹیوں پر بھی آئیں گے، یعنی وہ دور دراز، جیسے کہ آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ یاتینا من کل فج عمیق، اور وہ اونٹنیاں جو ہے وہ آئیں گی، پہنچیں گی دور دراز کے علاقوں سے، یعنی وہ چلیں گی تو بڑی فربہ ہوں گی لیکن اتنا دور دراز کا سفر طے کر کے آئیں گی تو وہ بیت اللہ تک پہنچتے جو ہے وہ دبلی ہو جائیں گی. لہٰذا لوگ پیدل بھی آئیں گے اور سواری پر بھی جو ہے وہ یہاں پر پہنچیں گے حج کے اعلان کے بعد. بہرحال یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ یہ وہ ندا ہے ابراہیم علیہ السلام ہی کی کہ جو انہوں نے دی ہے اور جس پر جو ہے وہ ہر کونے سے، دنیا کے کونے کونے سے حاجی ہے کہ جو کھستا چلا جاتا ہے اور وہاں پر یہ بیت اللہ یا کا حج ہے کہ جس کی سعادت حاجی ہیں کہ جو کہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کی جو اہمیت ہے اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. بخاری و مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل عمل ہے. پھر سوال کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل جو وہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے، تو آپ نے فرمایا حج مبرور، یعنی حج مبرور وہ عمل ہے کہ جو کہ ان سے، یعنی ان دو اعمال کے بعد جو ہے وہ سب سے افضل وہ عمل ہے، اور حج مبرور کی جو جزا ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، لہذا اس کے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں وہ کفارہ ہے، کہ جو کہ یہ دو عمرے بن جاتے ہیں، یعنی ایک عمرہ کیا انسان نے پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرا عمرہ کیا تو یہ دو عمرے، ان دو عمروں کے درمیان کیے گئے گناہوں کا کفارہ ہے کہ جو کہ بن جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا بل حج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو حج مبرور ہے اس کی جزا تو فقط کیا ہے، وہ جنت ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج مبرور سے کیا مراد ہے؟ تو حج مبرور وہ حج ہے کہ جس میں کوئی گناہ جو ہے وہ نہ کیا جائے، جس میں کوئی ریاکاری کا عنصر نہ ہو، کوئی شہرت کا جذبہ حاجی کے اندر نہ ہو. عموماً کیا دیکھا گیا ہے کہ حاجی جو ہے وہ اس کے اندر ایک شہرت کا عنصر آ جاتا ہے، بھائی وہ حج کرنے چلے تو ایک حج کر کے آئے تو حاجی نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، اگر ایک سے زائد حج کیے تو الحاج فنا. حالانکہ حج وہ کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ حاجی اور الحاج لگانے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہی نہیں. اور آپ یہ بھی سوچیں نا کہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے نا حج، جیسے نماز ایک رکن ہے، اسی طرح زکوٰۃ ایک رکن ہے، روزہ ایک رکن ہے، اسی طرح حج ایک رکن ہے. تو کبھی دیگر اراکین کے ساتھ تو ہم اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے کہ کسی نے زکوٰۃ دی تو فوراً اپنے نام کے ساتھ زکاتی فلاں تو نہیں لگاتا، اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد کوئی نمازی فلاں تو نہیں کہلواتا اپنے آپ کو، لیکن حاجی فلاں، الحاج فلاں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ حج اور عمرہ وہ صرف اللہ کے لیے ہے، لہذا اس میں کوئی نمود و نمائش کا معاملہ نہ ہو تو یہ حج مبرور ہو. اور پھر یہ ہے کہ جس میں کوئی بدکاری، کوئی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ نہ ہو. اور حضرت حسن بصری رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے کہ اس کے بعد انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور وہ آخرت کا جو ہے وہ طالب بن جائے، آخرت کا وہ طلبگار بن جائے. اللہ تعالیٰ ایسا حج مبرور ہم سب کو جب وہ نصیب فرمائے. اور جہاں حج کے دوران لڑائی جھگڑے سے، یعنی اس کی ممانعت، یہ خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن فرض فی ہن الحج، یعنی جو کوئی بھی ان دنوں میں، حج کے دنوں میں، حج اپنے اوپر فرض کر لے، جس پر حج فرض ہو جائے. اب حاجیوں کو یہ حکم ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ کوئی وہ فحش گوئی، کوئی بھی ایسا عمل کہ جس میں، یعنی کوئی بے حیائی والا معاملہ ہو، چاہے وہ قول کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے، یہ رفث کہلاتا ہے. لہذا ہر وہ عمل بے حیائی کا وہ چھوڑ دے، ولا فسوق کا، ہر نافرمانی والا کام، ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں جدال بھی نہ کرے، جھگڑا بھی نہ کرے. اور عموم میں یہ دیکھا گیا ہے، اللہ معاف فرمائے، یعنی اتنا مبارک عمل کرنے بندہ گیا ہے، اتنے لاکھوں روپیہ لگا کے گیا ہے، لیکن وہاں عجیب طرفہ تماشا یہ دیکھا گیا کہ ہوٹلز میں اور ایون منا کے خیموں میں ہمیں صرف کھانا دیر سے ملنے پر یا نہ ملنے پر جو ہے وہ گالم گلوج بھی ان کانوں نے جو ہے وہ سنی ہے. اتنی مبارک جگہوں، صرف کھانا نہ ملنے پر یا دیر سے ملنے، اور ذرا سا کسی، اور پھر یہ ہے کہ یعنی حضرت اسود کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے بوسہ دینے کے حوالے سے، وہ ایک مستحب عمل، لیکن اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے اپنے آپ کو فرض سمجھ کر اپنے اوپر، اور کس طرح سے دھکم پیل ہے کہ جو کہ کی جا رہی ہوتی ہے، حضرات کیا، خواتین کیا. اور یہ ہے کہ یعنی پردے کا بھی کوئی لحاظ نہیں، اور خواتین میں اندر گھس رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پر چڑھ رہے ہوتے ہیں، خون بھی جو ہے وہ باس کا نکل رہا ہوتا ہے. لہذا یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ لا علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ حج کے دنوں میں حاجی کے لیے کوئی فحش گوئی، کوئی فحش عمل، کوئی جو ہے وہ نافرمانی والا کام، اور جدال خاص طور پر جھگڑے والا کام، جس کے بڑے امکانات ہیں یعنی بعض مواقعوں پر، اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے. تو یہ وہ حج ہے کہ جو کہ حج مبرور ہے کہ جو کہ کہلاتا ہے. اس کے بعد بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں جنسی افعال سے بچتا ہے، یعنی جن سے روکا گیا ہے، اور نہ وہ بدکاری کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح سے لوٹتا ہے کہ جیسے کہ وہ اس وقت تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. یعنی جب انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، ماں جنتی ہے، تو اس وقت بالکل وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اگر کوئی ایسا حج کر کے آیا کہ جس میں کوئی اس نے بدفعلی نہ کی ہو اور نہ کوئی جنسی افعال وہ کیے ہو نہ بدکاری کا معاملہ گناہوں سے پاک, تو پھر وہ ایسے لوٹتا ہے کہ جیسے کہ وہ اس وقت تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. اسی طرح سے مسند احمد کی روایت میں حاجیوں کی جو عظمت ہے اس کو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں اور ہمیں تلقین فرما رہے ہیں دیگر لوگوں کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو اور پھر اسے درخواست کرو کہ تمہارے لیے وہ استغفار کرے اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے. تو یہ اہتمام کر لو, اس سے ملاقات کرو, اس سے مصافحہ کرو اور اس سے درخواست کس بات کی کرو کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ بخشا ہوا ہے, اس لیے کہ وہ بخشا ہوا. یہ مسند احمد کی روایت. اسی طرح سے تین اعمال کی طرف اللہ کے رسول اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے تین اعمال ہیں کہ جن کو کرنے سے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. یہ مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں. پہلا عمل کون سا ہے؟ کہ کفر سے اسلام میں داخل ہو جانا کلمہ پڑھ. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, اللہ کے راستے میں ہجرت, اپنے مال و منال, اپنے کاروبار, اپنے گھر بار, بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ نکلنا, ہجرت اختیار کرنا, یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس سے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ نے تیسرا عمل بتایا, وہ حج, حج مبرور, کہ جو واقعتاً مقبول حج ہو, یہ جس کے یعنی اس سے پہلے کے تمام گناہ ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ اس عمل حج کی بدولت وہ معاف فرما دے. اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے وہ اللہ کے وفو یعنی وفد ہیں, مہمان ہیں. یعنی یہ جو حاجی ہیں یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں. اگر وہ اسے دعا کرتے ہیں تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے, اور اگر اس سے بخشش طلب کرتے ہیں تو وہ اسے بخش دیتا ہے. لہذا یہ بھی عظمت ہے کہ جو کہ حاجیوں کے حوالے سے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. اب حج کی فرضیت اور اس کی اہمیت بھی کچھ اس پر بھی جو ہے وہ چند جو بھی گزارشات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ یہ حج جو ہے وہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک جو ہے وہ رکن ہے, اور یہ فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت کا. اور یہ جو فرضیت والی آیت ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے کہ جو ابتدان تلاوت بھی کی گئی. فرمایا گیا کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر کہ بیت اللہ کا وہ حج کریں. اور یہ کس پر فرض ہو جاتا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا, کہ جو حج کے لیے جو ہے وہ راستے کی کیا رکھے؟ استطاعت رکھے. جو صاحب استطاعت ہو جائے, ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب استطاعت سے یعنی استطاعت سے مراد کیا ہے. تو جو بھی استطاعت ہو جائے, جس کو صاحب استطاعت, اس پر یہ حج ہے کہ جو کہ فرض ہو جاتا ہے. اور آگے دیکھیں اسلوب کیا ہے, ومن کفرا فإن اللہ غنی عن العالمین, اور جس نے کفر کیا تو اللہ جہان والوں سے بے نیاز. یہ کفر کے سے یہاں معنی کیا ہے؟ عموماً کفر سے مراد ہم فوراً ذہن میں کیا لاتے ہیں کہ بھئی یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے, یہ تو کفار کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں کفر قولی مراد نہیں ہے بلکہ یہ کفر عملی مراد ہے. قرآن مجید کے یہ مستقل اسلوب ہے کہ جب اہل ایمان کو کوئی اللہ تعالیٰ حکم دے اور اس کے بعد کوئی کفر کا لفظ آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا حکم دیا گیا اہل ایمان کو, اگر وہ حکم کی تابعداری نہ کریں, حکم کو پورا نہ کریں استطاعت کے باوجود, جس طرح سے یہاں پر حکم کیا آیا کہ جو استطاعت کے باوجود جو ہے وہ حج نہیں کرے, تو اس نے اصل میں کیا کیا؟ ومن کفرا, اس نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا, کفر عملی کر دیا. ہاں وہ نام کا وہ مسلمان رہے گا, قانونی اعتبار سے عبداللہ رہے, عبدالرحمان رہے, نام سے بھی چھلکتا رہے اسلام, لیکن حقیقتاً وہ کیا کر بیٹھا؟ وہ کفر کر بیٹھا اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کا. اور اس کی جو وضاحت ہے مستند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول وہ وضاحت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص حج نہیں کرتا جبکہ نہ اسے کوئی بیماری تھی نہ کوئی ظالم حکمران کی طرف سے رکاوٹ تھی, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے کوئی پرواہ نہیں. لہذا یہ کفر کی حالت میں ہے کہ جو کہ مرا. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. باقی یہ ہے کہ حج کی ادائیگی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین بھی ہے ابو داؤد کی روایت میں کہ حج کی ادائیگی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جلدی کیا کرو, اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اسے کب کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پیش آ جائے اور اب وہ حج پہ نہ جا سکے. لہذا جب حج فرض ہو گیا کسی پر صاحب استطاعت پر تو اب اسے جلدی کرنی چاہیے حج کے حوالے سے. اب یہاں پر بھی بڑی مذائقہ خیز یعنی سبب ہیں کہ جو کہ لائے جاتے ہیں, وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان حج پہ نہیں جا رہا ہوتا حالانکہ اس پر حج فرض ہو چکا ہے. تو جب کہا جائے توجہ دلایا جائے کہ بھئی آپ حج کیوں نہیں کر رہے, حج تو آپ پر فرض ہو گیا, تو کہا جاتا ہے کہ بھئی میں تو گناہگار انسان ہوں اور میں ان گناہوں کے ساتھ اب بیت اللہ جاؤں گا, اللہ کے گھر جاؤں گا, تو پہلے تو میں ذرا اپنے گناہوں سے کیا ہو جاؤں, پاک ہو جاؤں. اب اس پر کیا پڑھنا چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے, کیونکہ وہاں جا کے انسان جو ہے وہ استغفار کرتا ہے اور زندگیاں ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے, بخشش کے سامان کر دیتا ہے, اتنی مبارک وہ جگہیں ہیں. لیکن انسان کے اندر خناس شیطان نے کیا ڈالا, ارے اتنے تم گناہگار کمی کاری اور ان گناہوں کے ساتھ آپ اتنی پاکیزہ جگہوں پر جاؤ, تو یہ شیطان جو ہے وہ یہ حملہ کرتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ حج سے روک دیتا ہے کہ نہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی ہم میں سے کوئی یہ ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں جا کر یہ اعلان کر دے کہ بھئی میں تو اب تمام گناہوں سے پاک ہو گیا, کوئی ہے؟ اور جو بھی یہ اعلان کرے گا اس کا زوال وہیں سے شروع ہو جائے. تو انسان تو خطا کار ہے, وہ تو خطا کا پتلا ہے, غلطیاں اس سے کوتاہیاں گناہ وہ ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ گناہ سے پاک ہونے تک جو ہے وہ حج کو ٹالتے رہنا, ڈیلے کرتے رہنا, یہ اور مولک وہ گناہ ہے اور اس کی جو بھی یعنی گناہ ہے وہ اس پر لاگو ہوتے رہے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کرنا ہے. پھر ایک اور عذر دیا جاتا ہے کہ بھئی حج کیوں نہیں کر رہے جی, اس لیے حج نہیں کر رہا کیونکہ میں سب سے پہلے اپنے والدین کو حج کراؤں گا, یہ ایک اور عذر لایا جاتا ہے. تو بھائی والدین کو حج کرانا بڑا جو ثواب ہے, لیکن تم پر تو حج فرض ہو گیا اور اب تم پیسے جمع کر رہے ہو کہ نہیں پہلے والدین کو حج کراؤں. تو لہٰذا یہ ہے کہ جتنا تم ڈیلے کرو گے اپنے فرض حج کی ادائیگی میں, وہ گناہ ہے کہ جو کہ تم پر لاگو ہوتا رہے گا. اللہ توفیق دے تو والدین کو بھی ساتھ لے جانا, لیکن یہ ہے کہ جب تک ڈیلے کر رہے ہو تو یہ گناہ تم پر رہے گا. تو پہلے تو اپنا فرض حج ہے کہ جو کہ ادا کرنا چاہیے. پھر ایک عذر دیا جاتا ہے کہ بھئی میں اپنی زوجہ کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہوں, حج فرض ہو چکا ہے مرد پر, لیکن وہ عذر کیا دے رہا ہے, ڈیلے کیوں کر رہا ہے کہ بھئی زوجہ کے لیے بھی پیسے جمع کرو. نہیں, جتنا ڈیلے کرو گے یہ حکم کی نافرمانی ہوگی اور گناہ اوپر جو ہے وہ لاگو آتا رہے گا. باقی اللہ جب بندوبست کرائے گا تو اس میں کرا دے گا, تم ساتھ چلے جانا, لیکن اپنا فرض حج ہے کہ جو کہ فوری طور پر فرض ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہونے کے بعد اس میں جلدی ہے کہ جو کہ کرنی چاہیے. اب استطاعت کی بات آئی تھی, صاحب استطاعت پر حج فرض ہوتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ, تو استطاعت کا کیا مفہوم ہے؟ تو فقہا نے اس کی وضاحت فرمائی کہ استطاعت کے بلکہ حج کے فرض ہونے کی سب سے پہلے شرائط فقہا نے بیان فرمائی کہ اگر ایک مرد یا عورت میں پانچ شرائط اگر جمع ہو جائیں پائی جائیں تو اس پر اب فرض ہے کہ جو حج فرض ہو جاتا ہے. پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو, کافر پر جو ہے وہ کوئی احکامات لاگو نہیں ہوتے, ان سے تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ دار اسلام میں کلمہ پڑھ کے داخل ہوں, اور جیسے داخل ہوں گے پھر یہ فرائض ہیں کہ جو کہ لاگو ہوں. تو سب سے پہلے کیا, وہ مسلمان ہو نمبر ایک, نمبر دو وہ عاقل ہو, پاگل وہ کسی شرع حکم کا وہ مکلف نہیں ہوتا, لہذا وہ عاقل ہونا چاہیے. نمبر تین وہ بالغ ہو, نابالغ پر شرع احکامات وہ اس کا وہ مکلف نہیں. اسی طرح نمبر چار وہ آزاد ہو, غلام نہ ہو, اور نمبر پانچ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی اس کے اندر استطاعت. تو فقہ کہتے ہیں یہ پانچ شرائط اگر جمع ہو جائیں کسی مرد یا عورت میں تو اس پر حج ہے کہ جو کہ فرض ہو جاتا ہے. اب استطاعت کی بات آئی ہے تو استطاعت کا مفہوم کیا ہے, تو فقہ نے اس میں جو ہے وہ چار باتیں بیان کی ہیں. نمبر ایک, استطاعت کے معنی یہ ہیں کہ حاجی کے پاس زیادہ راہ ہو, یعنی پورے سفر حج اور پھر وہاں ہوٹل اور کھانے پینے کا اخراجات جو بھی ہوتے ہیں اس کے لیے پیسے اس کے پاس موجود ہو, یہ نہ ہو کہ خالی ہاتھ جائے اور وہاں پر فقیروں کی طرح مانگتا پھرے چیزیں, نہیں, تو پورا سفری جو بھی اخراجات ہیں وہ اس کے پاس ہو, اور پھر پیچھے اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی اتنا چھوڑ کر جائے کہ اس کے جانے کے بعد وہ یعنی کشکول لے کے نہ پھر رہے ہوں, محلے میں مانگتے نہ پھر رہے ہوں, اتنا وہ پیچھے بھی جو ہے وہ چھوڑ کے جائے, یہ ہے زیادہ راہ کا معاملہ. اور زیادہ راہ کے حوالے سے حکم ہے سورہ بقرہ میں, وتزودوا, حاجیوں کو حکم ہے کہ بھئی زیادہ راہ لے لیا کرو, لیکن ایک قیمتی زیادہ راہ ہے کہ جو عموماً مس ہو جاتا ہے, یعنی سارے ساز و سامان اس کی لمبی لمبی فہرستیں وہ یقیناً بنانی چاہیے اور بنتی ہیں الحمدللہ، اہتمام ہوتا ہے کئی مہینوں پہلے، لیکن ایک لسٹ میں ایک چیز جو ہے وہ رہ جاتی ہے کہ جس کی طرف اشارہ قرآن مجید نے کیا، فإن خیر الزاد التقوى، فإن خیر الزاد التقوى، تو بہترین جو زاد راہ ہے وہ تو تقوی ہے، وہ تقوی ہی جو ہے وہ نہیں لے کے جاتا، وہ خدا خوف ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جو جذبہ ہے وہ اس کے اندر حاجی کے اندر نہیں ہوتا، باقی پورے ساز و سامان کے ساتھ وہ پہنچتے بھی ہیں اور پھر واپس بھی آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ زاد راہ اس کے پاس ہونی چاہیے. نمبر دو، سواری اس کے پاس ہو، یعنی اگر مسافر جو ہے وہ دور ہے تو پھر اس کے لیے سواری ہے کہ جو کہ پھر وہ استطاعت کے مفہوم میں شامل ہو جاتی. اور نمبر تین، راستے میں کسی جانی یا مالی نقصان کا جو ہے وہ خطرہ نہ ہو، امن کی کیفیت ہو راستے میں. اور نمبر چار، وہ عورت کے لیے ہے کہ عورت کے ساتھ محرم کی شرط ہے کہ جو کہ لگائی شریعت. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چار چیزیں ہوں تو پھر وہ استطاعت کا مفہوم ہے کہ جو کہ پھر واضح ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ آخر میں فرضیت بھی سامنے آ گئی، اہمیت بھی سامنے آ گئی حج کی، اور عشر ذی الحجہ کی فضیلت بھی ہم نے سمجھ لی. آخر میں جو ہے وہ یہ حج، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، حاجی کو کیا حاصل ہوتا ہے حج کے ذریعے سے، اس عبادت کے ذریعے سے، تو چند باتیں بس اختصار کے ساتھ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حج ہمیں اپنا جو مقصد ہے وہ یاد دلاتا. یعنی حاجی کثرت کے ساتھ ایک تلبی ہے جسے تلبی کہا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے، لبیک اللہم لبیک. ٹھیک ہے، تو یہ لبیک اللہم لبیک کا مفہوم کیا ہے، لبیک کے معنی اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. لہذا یہ ہمارا مقصد یاد دلاتا ہے کہ بھائی پوری زندگی کا مقصد یہی ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کا خوگر ہے کہ جو کہ یہ حج کے ذریعے سے اسے منایا جاتا ہے. اور اصل چیز کیا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، کسی جگہ کی بھی اہمیت نہیں ہے. ورنہ ایک حاجی جو ہے وہ سوچیں، اگر وہ اپنی عقل کو اوپر رکھے، شریعت کو نیچے رکھے، اور یہاں سے حاجی وہ پہنچ گیا بیت اللہ اور خانہ کعبہ میں وہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی میں ایک لاکھ نمازوں کا اجر لے رہا ہوں، اور واقعی ہے، یعنی بیت اللہ میں ایک نماز کا اجر ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے، لیکن اب حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ بھئی اب بیت اللہ چھوڑنا ہے، اب منا جانا ہے 8 ذی الحجہ، اور پھر یہ ہے کہ منا چھوڑنا ہے عرفات آنا ہے، عرفات چھوڑنا ہے مزدلفہ پہنچنا ہے. اب یہ جو پوری ایکٹیویٹی ہے، اب ایک حاجی یہ ذہن میں اپنی عقل کی گھوڑے دوڑائے کہ نہیں جی، میں تو نہیں جاتا منا، میں تو نہیں جا رہا عرفات، میں تو نہیں جاتا مزدلفہ، میں تو بیت اللہ میں قیام کر کے اور نمازیں پڑھ کے ایک لاکھ نمازوں کا اجر لیتا رہوں گا. تو کیا خیال ہے، اسے ایک لاکھ نمازوں کا اجر ملے گا؟ کک نہیں ملے گا، کیونکہ اصل حکم، اصل چیز کیا ہے، اہمیت کی شے کی ہے، وہ اللہ کے حکم کی ہے، وہ جگہ کی بھی اہمیت نہیں. اور جگہ کی اہمیت نہیں، اس کی واضح مثال کیا ہے کہ عرفات، اگر میں آپ سے سوال کروں، یہ جو عرفات کا میدان ہے اس کی اہمیت کب ہے؟ آج اگر ہم ایک ہفتے وہاں پر جا کے کیمپنگ کر لیں اور خیمے لگا کے اور وہاں ایک ہفتہ رہ کے آ جائیں، تو کیا کوئی اجر و ثواب ملے گا ایک ہفتے رہنے کا وہاں، قیام کرنے کا؟ کک نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی اہمیت دیگر دنوں میں ہے ہی نہیں. ایک دن اس کی اہمیت وہ بھی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ یوم العرفہ اسے ہی حج ہے کہ جو کہ اللہ نے قرار دے دیا. یعنی حاجی تمام مناسک ادا کر لے، لیکن اگر وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو وہ نہیں کرتا تو اس کا حج نہیں ہوتا، اسے حج ہے کہ جو کہ اصل حج قرار دے دیا. لہذا ایک دن اس جگہ کی اہمیت ہے، وہ بھی کس کے حکم سے؟ تو اصل اہمیت جگہ کی نہیں ہے، اصل اہمیت وہ اللہ کے حکم کی ہے کہ جس کا خوگر ہمیں یہ حج کی عبادت ہے کہ جو کہ بناتا. پھر نوٹ کریں کہ اصل اہمیت جو ہے وہ وقت کی بھی نہیں ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ عرفات کا میدان ہے، لاکھوں حاجی وہاں پر موجود ہیں، اور مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن عرفات کے جو بھی حاجی ہیں ان پر اب وقت ہو گیا نماز پڑھنے کا. حکم تو یہ ہے کہ نماز کو اپنے اوقات پر جو ہے وہ ادا کرو، وقت پر ادا کرو، لیکن اب عرفات میں جو لاکھوں حاجی موجود ہیں ان کو حکم نہیں ہے کہ وہاں پر مغرب ادا کریں عرفات، بلکہ حکم کیا ہے کہ وہ کہاں جا کے ادا کریں گے، مزدلفہ میں جا کے ادا کریں گے اور عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب ادا کریں گے ملا کے. تو یہاں سے بات کیا ثابت ہوئی کہ اصل اہمیت وقت کی بھی نہیں ہے، اصل اہمیت وہ اللہ کے حکم کی ہے، اللہ نے جو ضابطہ بنا دیا اصل جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے. یہ پوری زندگی یہ حج ہے اس کی عبادت کی جو ہمیں اللہ کے حکم کا خوگر بناتی ہے. پھر یہ ہے کہ مادہ پرستی کی نفی ہے کہ جو کہ یہ حج کی عبادت وہ کرتی ہے ہمارے اندر سے، مادہ پرستی کی یعنی جو بت ہے نا اس کو نکالتی ہے. اب آپ سوچیں کہ جو عام طور پر سفر کیے جاتے ہیں ان کے دو مقاصد ہیں کہ جو کہ ہوتے ہیں، جو بھی سفر ہوتا ہے میرا اور آپ کا عموماً تو اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو سفر ہوتا ہے مال کمانے کے لیے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک. مقصد کیا ہے؟ ارننگ کرنا، مال کمانا، جاب کے لیے جانا. اور ایک سفر ہوتا ہے کہ جو کہ ریکریشن کے لیے ہوتا ہے، سیر و تفریح کے لیے ہوتا ہے. لہذا یہ ہے کہ سفر حج جو ہے وہ یعنی یہ دونوں مقاصد نہیں رکھتا، بلکہ حاجی کا جو یہ سفر ہوتا ہے سفر حج وہ خالصتاً کس کی رضا کے لیے ہوتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں اور ایک فرض کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے. لہٰذا یہ مادہ پرستی کی بھی نفی ہے کہ جو کہ اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ ہمیں سادگی اختیار کرنے کا ایک سبق ہے کہ جو کہ حج کی عبادت وہ دیتی. ہر عمل میں آپ دیکھیں ایک سادگی ہے کہ جو کہ جھلک رہی، یعنی احرام ہے یہ کس کا لباس ہے؟ یہ ان اسٹچ دو چادریں فقط، ٹھیک. اور یہ ہے کہ یہ حاجی کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ بھئی یہ جتنے بھی تمہارے ڈریس کوڈز ہیں نا اور یہ ڈریس کے جو اسٹینڈرڈز ہیں کہ فلاں کمپنی کا جو ہے وہ ڈریس ہونا چاہیے اور یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، تھری پیس سوٹ ہونا چاہیے، یہ سارے جو اسٹینڈرڈز ہیں اور ڈریس کوڈز ہیں وہ اپنے علاقوں میں چھوڑ کر آؤ، تم اللہ کے حضور آ رہے ہو اللہ کے گھر میں، تو اب سادگی جو ہے وہ اختیار کرنی ہوگی، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہوگا. اس لیے کہ سورہ فاطر میں الفاظ آتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وهو الغنی، کہ تم اللہ کے جناب میں لوگوں فقیر ہو تو فقیر بن کے رہنا ہے، اور اللہ ہے کہ جو کہ غنی ہے بے نیاز. لہذا وہاں پر یہ ڈریس کوڈ نہیں چلیں گے، دو چادروں میں آؤ، چاہے کوئی لکھ پتی، ارب پتی، کروڑ پتی ہو، کوئی عام سا کوئی جھوپڑ پٹی میں رہنے والا وہ بھی اگر وہاں پہنچا ہے، لہذا یہ ہے کہ وہ ایک ہی جو ہے وہ لباس میں ہوگا. پھر اسی طرح سے دو پٹی کی چپل ہیں، چاہے وہ ارب پتی ہو، احرام کی حالت میں، حج کی کیفیت میں، وہ ڈون کارلوس کے وہ باٹا کے قیمتی شوز نہیں پہن کے حج کر سکتا. لہذا یہ اپنے بھی فیشنز وہاں پر چھوڑ کر آؤ، اپنے علاقوں میں سادہ دو پٹی چپل ہے وہاں پر حاضر ہو جاؤ. اسی طرح سے یہ ہیئر اسٹائل کے حوالے سے بڑا کانشیس ہیں کہ جو کہ لوگ ہوتے ہیں، فلاں کا ہیئر اسٹائل اپنانا ہے، فلاں کا ہیئر اسٹائل اپنانا ہے. لہٰذا حاجیوں کے لیے اب کیا ہے، یہ سارے اسٹینڈرڈ ہیئر اسٹائل کے وہاں اپنے علاقوں میں چھوڑ کر آؤ، اور یہاں آ کے یا تو قصر کراؤ جس کا ثواب کم ہے، اور زیادہ ثواب کس کا ہے؟ حلق کرانے کا ہے، بالکل گنجے ہونے کا. لہٰذا سارے اپنے ہیئر اسٹائل وہاں پر چھوڑ کراؤ، اللہ کے بندے بناؤ اور آج ہی جو ہے وہ اختیار کرو. اور پھر یہ ہے کہ عرفات اور مزدلفہ میں خاص طور پر کھلے میدان میں چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، لاکھوں حاجی ہے، اور یعنی امیر اور غریب کے کوئی تفریق جو ہے وہ بندہ کر ہی نہیں سکتا، سب کھلے آسمان تلے اور عام چٹائی پر جو ہے وہ اللہ کے حضور وہاں پر موجود ہیں. جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا، یعنی ایک مساوات انسانی کا پورا ایک مظہر ہے کہ جو کہ ہمیں وہاں نظر آتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یعنی کوئی امیری غریبی کا فرق سب ہے کہ جو کہ مٹ جاتا ہے. بہرحال یہ حج کے جو بھی حاصل ہیں، اور واقع یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنا جو بھی سبق ہے وہ بھی یاد دلاتا ہے کہ جس طرح سے ایک حاجی اپنی مال بھی جو ہے وہ قربان کر رہا ہے، لاکھوں روپے کا اب حج ہے کہ جو کہ ہو گیا، پھر اپنی جان بھی کھپا رہا ہوتا ہے. واقعتاً اتنی آسائشوں کے باوجود ایک مشقت ہے کہ جو کہ آج بھی محسوس ہوتی ہے. لہذا جان بھی کھپا رہا ہے، مال بھی کھپا رہا ہے، اپنے اوقات کی بھی قربانی دے رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جو ہے وہاں پر بعض دفعہ پہنچے ہوتے ہیں نا. لہذا یہ ہے کہ یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے یہ حج کی پوری عبادت، کہ جب کبھی بھی اللہ کے دین کی خاطر اور اپنے دینی فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے اگر تمہیں اپنا جان مال، اپنے اوقات، اپنے بیوی بچے چھوڑنے پڑے تو تم اس کے عادی اس حج کی عبادت کے ذریعے سے بولو، جو کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے ذریعے سے تمہیں اس کا متحمل کر دیا ہے، اس کی ٹریننگ ہے کہ جو کہ دے دی ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ میدان عرفات، یہ میدان حشر کی بھی ہمیں یاد دلاتا ہے، یعنی اسی طرح وہ اجتماع ہے کہ جو کہ منعقد ہونا ہے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، میدان حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جمع کرے. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً جو بھی حج کی یہ اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور اس کی جو بھی حاصل ہے، اس کا جو بھی آؤٹ کم ہے، اس پورے شعور کے ساتھ یہ حج کی ادائیگی کی سب کو جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس قابل فرمائے. بہرحال یہ ہے کہ ایک افسوس کی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ حاجی جو ہے وہ اکثر بیت اللہ سے جب لوٹتے ہیں حج کر کے، لہذا سبھی جو ہے وہ زمزم کا تحفہ ہے کہ جو کہ لے کر آتے ہیں، لیکن اقبال نے جو ہے وہ حاجیوں سے ایک شکوہ ہے کہ جو کہ کیا ہے. اقبال کہتا ہے کہ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ یعنی صرف زمزم جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، بہت مبارک عمل ہے، لانا چاہیے، خوب اس سے جو ہے وہ مستفید ہونا چاہیے، لیکن حج کا حاصل صرف یہی ہے کہ جو ہے وہ آب زمزم لے آیا جائے اور تقسیم کر دیا جائے؟ وہ منکرات کو چھوڑنا، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کا عزم کر کے لوٹنا، یہ کچھ بھی جو ہے وہ واپس نہیں آ رہا ہوگا، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. جس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے، تو بہرحال ایسے بھی جو ہے وہ شہید روحیں موجود ہیں کہ جو کہ موجود رہتی ہیں ہمیشہ، کہ جو اس طرح کے عزم کر کے جو ہے وہ لوٹتے ہیں کہ میں آئندہ جو ہے وہ کبھی بھی حرام کا عنصر اب اس حج کی عبادت کے بعد میرے اندر جو ہے وہ نہیں جائے گا، اپنی معیشت سے میں حرام کو جو ہے وہ پاک کر دوں. یہ عزم کر کے لوٹتے ہیں اور آسمان سے پاتال پر آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس ثابت قدمی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. بے حیائی جو ہے وہ میں چھوڑ دوں گا، بالکل، یہ عزم کر کے آتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ دینی فرائض کی ادائیگی کا عزم کر کے آتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً ان تمام یعنی لوازمات کے ساتھ ہمیں اس قابل بھی بنائے کہ ان مبارک جگہوں کی ہم زیارت بھی کر سکیں. بڑی مبارک جگہیں، زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، وہ خانہ کعبہ، بیت اللہ کے، جس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، یعنی صرف آپ بیٹھے دیکھتے رہیں اس کا بھی ثواب ہے کہ جو کہ اجر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ابراہیم علیہ السلام کی جو داستان عظیمت ہے، اس کے حوالے سے قربانی کا فلسفہ اور ان کی زندگی کے جو بھی امتحانات ہیں، اس پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.